أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ببركة بسم الله. گفتگو ابھی تفسیر بسم اللہ ہی کے ضمن میں ہے. ابھی ایک ایک کر کے وہ روایتیں ہی ذکر نہیں ہوئیں جو بسم اللہ سے متعلق. بسم اللہ کی فضیلت سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ الگ، بسم اللہ کی تأثیر سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ الگ، آیہ کریمہ بسم اللہ کے نزول سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ الگ. مشکل یہ ہے روایات کے باب میں کہ بعض روایتیں متضاد ہیں. مقام بیان میں اس تضاد کا حل کرنا بھی ضروری ہے. کچھ روایتیں وہ ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت خاص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت عطا نہیں ہوئی. خزانے الہی سے یہ آیت کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. اس پر ایک نہیں متعدد روایتیں لوگوں نے درج فرمائی ہیں. اب ظاہر ہے اگر حوزے کی گفتگو ہوتی خالص تو ایک ایک روایت ذکر کر کے اور اس کی سند سے فنی طور پر گفتگو ہوتی، مگر آپ حضرات کی مشکل آسان ہو جائے گی ایک جملے میں. یہ تمام روایتیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے علاوہ کسی نبی پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یا یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خزانے سے کسی کو یہ آیت عطا نہیں فرمائی، یہ سب روایتیں جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، خرافات ہیں. اور اس کی رد خود قرآن مجید میں موجود ہے سورہ نمل میں. سورہ مبارکہ نمل میں اس خط کا تذکرہ ہے جو جناب سلیمان نے بلقیس کو لکھا ہے. اگر وہ آیت جناب سلیمان کے پاس نہیں تھی تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے موجود. تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے ایسی روایتوں کی جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ آیت ہمارے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائی اللہ نے. اس میں جب انسان کے پاس علم نہ ہو اور صرف آنکھ بند کر کے موعظہ شروع کر دے تو پھر یہ مشکلیں درپیش ہوتی ہیں. بہت سے واعظوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مستند روایتیں ان تک نہیں پہنچی تھیں. وہ علم جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ علم سے مراد ہے قال اللہ یا قال رسول اللہ قال المعصوم، وہ نہیں تھا ان کے پاس. بیٹھ گئے، مجمع ہے، کچھ تو کہنا ہے. بعض حضرات نے تو اعتراف کیا ہے اس بات کا. بعض ایسے متصوفین گزرے ہیں کہ مریدوں کو قال اللہ قال رسول اللہ کہہ کے سناتے رہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث نبوی ہے. جب کوئی باقاعدہ محدث پہنچا، اس فن کا ماہر، اس نے کہا یہ حدیث کہاں سے بیان کیا آپ نے؟ کہا کہیں نہیں، ایجاد بندہ ہے. کہا آپ کو کیا حق ہے، خدا کا خوف نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس لیے تاکہ لوگ عمل تو کریں کم سے کم. ایک اچھے ہدف کے لیے بھی وسیلہ غلط کبھی نہیں پکڑنا چاہیے. دین اس سے بلندتر ہے کہ اس کو جھوٹ کے سہارے سے اٹھایا جائے، اس سے کہیں بلندتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، چاہے وہ سورہ حمد کی فضیلت میں ہو، قرآن کی فضیلت میں ہو، بسم اللہ کی فضیلت میں ہو، نبی کی فضیلت میں ہو، توحید کے باب میں ہو، شرک کی مخالفت میں ہو، جو چیز معصوم کے دہن سے نہیں نکلی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ معصوم کا ارشاد ہے. تو ان روایتوں کو تو بھلا دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ آیات الہیہ میں سب سے افضل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. قرآن مجید میں 114 مرتبہ یہ نازل ہوئی بعدد اسم مبارک جامع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جامع. جامع کا عدد اگر آپ نکالیں گے قاعدہ ابجد سے تو 114 بنے گا. 114 بعدد اسم مبارک جامع، 114 مرتبہ بسم اللہ نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی. اور ہر سورے کی بسم اللہ اس سورے کی مناسبت سے ہے، اس اعتبار سے سب سے افضل بسم اللہ وہ ہے جو سورہ حمد کے ساتھ ہے. اب یہ مقام عمل میں، مقام توسل میں، مقام ریاض میں کس بسم اللہ کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، کون سا عمل؟ اگر انسان حمد کی بسم اللہ کا عامل ہو جائے تو تمام اسماء الہیہ اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان سے وہ اثر دکھاتے ہیں کہ جو اثر ان میں ودیعت کیا گیا ہے. سورہ حمد کے بسم اللہ، یہاں تک کہ روایت ہے، اب جو معصوم سے روایت ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ یہ روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ہر نبی کو عطا کی گئی، کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کے پہلے بسم اللہ تھی. توریت ہو، انجیل ہو، صحف آدم، صحف نوح، صحف ابراہیم، آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہ رہی ہو. آج اگر توریت میں اور انجیل میں بسم اللہ نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کتابوں کی تحریف کی. ان کتابوں میں تحریف ہو گئی، آغاز اللہ کے نام سے نہیں ہے. आप उठा के देखें तौरात और इंजील और दूसरे जो असफार आज अवेलेबल हैं, आगाज किस तरीके से उन किताबों का और कुरान मजीद का आगाज किस अंदाज से, हर नबी को बिस्मिल्लाह अता की गई। अलबत्ता जिस तरह कुरान मजीद के हर सूरे की बिस्मिल्लाह बराबर दर्जे की नहीं है, उसी तरह हर नबी को जो बिस्मिल्लाह अता की गई थी वो बिस्मिल्लाह भी तफावत रखती है। वो बिस्मिल्लाह जो आदम को अता की गई और वो बिस्मिल्लाह जो हजरत खातम को अता की गई, दोनों बिस्मिल्लाह बराबर नहीं है। अलबत्ता वही बिस्मिल्लाह जो हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलाम को अता की गई, रिवायत में है कि जब ये आयत मिली तो जनाब आदम ने कहा कि मेरी तमाम की तमाम कयामत तक होने वाली जुर्रियत मामून हो गई अजाब इलाही से जब तक कि वो बिस्मिल्लाह की क़िराअत की पाबंद रहे। जनाब आदम फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है कि मेरी जुर्रियत मामून हो गई, अमिन जुर्रियती, मेरी जुर्रियत मामून हो गई इला यौमिल क़ियामा, लेकिन शर्त यह रखी कि जब तक कि वो बिस्मिल्लाह के पाबंद रहें। अगर बिस्मिल्लाह के पाबंद नहीं रहेंगे तो फिर अमन में नहीं रहेंगे, अज़ाब इलाही से मामून नहीं रहेंगे। अब उधर ही जो रिवायतें गढ़ने की एक फैक्ट्री थी, उसमें एक रिवायत यह गढ़ी गई कि अरब जमाने जाहिलियत में बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा करते थे, का पैगंबर भी शुरू में यही लिखते थे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि लिखना नहीं जानते थे और एक तरफ ये कहते हैं कि वो भी यही लिखते थे। कितनी तहरीरें लिखी हैं हुजूर ने कि वो भी यही लिखते थे। और शुरू में बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा करते थे, उसके बाद सूरह हूद की आयत जब नाजिल हुई तो आपने बिस्मिल्लाह लिखना शुरू किया, और फिर सूरह बनी इसराइल की एक आयत नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखना शुरू किया, यहाँ तक के फिर आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू किया। जैसे खुद लफ्ज़ बलफ्ज़ रटता है मकतब में जाहिल बच्चा, ऐसे समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये रिवायत है, खुराफात, शान पैगंबर को घटाना और शान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नावाकिफियत। हरगिज हरगिज पैगंबर उन जाहिली आदाब के पाबंद नहीं थे, वो कभी नहीं रहे, हो भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि जितने खत हुजूर ने अपने जमाने में तमाम बादशाहों को लिखे हैं, वो तमाम खत तारीख में महफूज हैं, अभी म्यूजियम्स में महफूज हैं, या उनमें से अक्सर। हर खत के आगाज में हजरत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आयत लिखवाई है। और जब सुलह हुदैबिया की बात थी वहां भी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखवाया, और जब मुखालिफिन ने इख्तिलाफ किया तब आपने बखातिर सुलह और बइक्तिज़ाए तजल्लिये इसमें मुबारक अर्रहमान, आखिर सुलह हुदैबिया किस इस्म की तजल्ली थी, अर्रहमान की। सुलह हसन किस इस्म की तजल्ली थी, अर्रहमान की। यजीद से जंग क्यों हुई, मुआविया से सुलह क्यों हुई, वहां अर्रहमान का तकाजा पूरा किया गया, यहां अर्रहीम का तकाजा पूरा किया गया। पैगंबर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर खत में लिखा, हर मकाम पर लिखा, ابتدا سے پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے. اور یہ خیال رہے کہ اس قسم کی جو روایتیں گڑھی جاتی ہیں وہ گڑھی گئی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں زور و شور سے, صرف یہ ہے کہ مقام ختمی مرتبت کی معرفت نہیں ہے, محمد کون تھے اس کی معرفت نہیں ہے, خود مقام ختم نبوت کی معرفت نہیں ہے. ورنہ یہاں بہت سے مسائل, ایک ایک روایت کی تحلیل میں اور تجزیے میں بہت سے مسائل درمیان میں آتے ہیں, لیکن میں اس روایت کا تتمہ ذکر کر دوں کہ جس روایت میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی پر آیت بسم اللہ نازل ہوئی. آدم علیہ السلام پہ جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ امن ذریتی, اب میری ذریت عذاب الہی سے معمون ہو گئی, اب امن ہے, بچ جائے گی عذاب الہی سے, ہاں مادام جب تک کہ وہ بسم اللہ کی پابند رہے. جناب نوح علی نبینا و علیہ السلام سے متعلق میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ آپ بھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حامل تھے اور کشتی چلاتے تھے طوفان میں بسم اللہ مجراہا و بسم اللہ مرساہا, جدھر چاہتے تھے بسم اللہ کہہ کے رخ موڑ دیتے تھے, طوفان اپنی جگہ اور قوت بسم اللہ اپنی جگہ. ورنہ ظاہر اس زمانے میں اس طرح کے جہاز تو نہیں تھے, جیسا بھی طوفان تھا جتنا بھی طوفان تھا مگر طوفان تھا. جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت منجنیق میں رکھے گئے ہیں اور وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے, اس وقت بھی جس آیت کریمہ کی کرشمے سے آگ گل و گلزار ہوئی ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. معصوم کا قول. اس اعتبار سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کسی بھی قسم کی آگ ہو, کسی بھی قسم کی آگ ہو, کسی بھی قسم کی آگ ہو, داخلی آگ ہو, باطنی آگ ہو, ظاہری آگ ہو, خارجی آگ ہو, حسد کی آگ ہو, محبت کی آگ ہو, دشمنی کی آگ ہو, فقر و فاقے کی آگ ہو, یا حرص و ہوس و دولت مندی کی آگ ہو, کسی قسم کی آگ ہو, بقوت و بتاثیر و ببرکت و برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آتش خاموش کی جا سکتی ہے. انسان پابند تو ہو اس کا, پابند تو ہو اس کا. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پہ جب آیت بسم اللہ آتی ہے تب تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن غیر معصوم ایک مومن متقی کی زبان پر بھی, متقی ہونا شرط ہے, ایک مومن متقی کی زبان پر بھی جب آیت بسم اللہ آتی ہے تو معجزے دکھاتی ہے. ہاں بس یہ ضرور ہے کہ متقی کے معنی یہ ضرور ہے کہ ہم جس زبان سے بسم اللہ کہیں اس زبان سے کم غیبت نہ کریں, جس زبان سے ہم بسم اللہ کہیں اس زبان سے جھوٹ نہ بولیں. یہ دو چیزوں کا اگر پابند ہو جائے انسان, زبان کے خود گناہ بہت ہیں, زبان کے بہت سے گناہ ہیں, لیکن یہ دو سب سے بڑے گناہ ہیں جو انسان کے ہر عمل کو غارت کر دیتے ہیں, جھوٹ اور غیبت. غیبت روزے کو بھی خراب کر دیتی ہے, اس لیے کہ غیبت کا باطن کیا ہے, بنص قرآن, قرآن کی آیت میں غیبت کہا گیا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, قرآن کی آیت ہے, نص قرآن روایت نہیں ہے, نص قرآن. یہ غیبت کے معنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور روزے میں مردار کھانا. نعوذ باللہ. روزہ کیا, روزے کے بعد اگر یہی کیفیت ہو, یعنی افطار اگر آپ نجس چیز سے کریں تو کیسا محسوس ہو؟ دن بھر اس ظرف وجود کو پاک کیا اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو پاک اور پاکیزہ غذا سے پر کرتے, نعوذ باللہ نجس غذا سے پر کیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر دعاؤں میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ پھر بسم اللہ میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ پھر کلمہ لا الہ الا اللہ میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ غیر معصوم کی مثال ایک تو میں دے چکا ہوں اس سے قبل, سید مرتضی عالم الہدا کی, کلمہ بسم اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال اس وقت ذہن میں آ گئی تو زبان پر عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. ہمارے ایک شفیق بزرگ تھے, ہمیں ان کے محضر میں حاضر ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے, بلکہ وہ ہندوستان بھی تشریف لائے تھے. ہمارے بڑے بھائی حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذو القدر رضوی صاحب کی دعوت پر آئے تھے اور ہمارے گھر مہمان رہے تھے. عارف بزرگوار جناب علامہ سید حسن ابطحی, ان کی کئی کتابیں معروف ہیں, اس میں انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ہم نے تو ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ان کے اساتذہ میں ایک تھے, مدرسے کے حجرے میں تشریف فرما تھے, رات کا وقت تھا اور باہر سے یہ دیکھا گیا کہ چراغ جلتا ہے, روشنی ہوتی ہے کمرے میں اور پھر گل ہو جاتا ہے چراغ, روشنی ختم ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر اجالا ہوتا ہے, پھر اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر اجالا ہوتا ہے, پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. لوگوں کو حیرت تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قریب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ بزرگوار تنہا کمرے میں ہے اور کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے, صرف لا الہ الا اللہ کی گردان گردان رہے, صرف یہ ورد ہے. جب کہتے ہیں لا الہ تو اندھیرا ہو جاتا ہے, جب کہتے ہیں الا اللہ تو روشنی ہو جاتی ہے. لفظ اللہ جب زبان پر آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور لا الہ کہتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ بعد عشاء سے لے کر سحر تک یہی کیفیت رہی, کوئی چراغ نہیں, کوئی شمع نہیں, کوئی مشعل نہیں, بس ایک ہی چراغ ہے اہل ایمان کا اور وہ چراغ ہے اللہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. یہ اللہ جو لا الہ الا اللہ میں ہے, یہی اللہ بسم اللہ میں ہے, اور وہ بھی اپنی دو مزید صفتوں کے ساتھ, الرحمن اور الرحیم. تو لا الہ الا اللہ کہنے میں تو یہ امکان ہے کہ اندھیرا بھی ہو اور اجالا بھی ہو, بسم اللہ کہنے میں اجالا ہی اجالا ہے, اندھیرے کا کوئی امکان نہیں. کاش کہ ہم اہل بسم اللہ ہو جائیں, کاش کہ ہم اہل بسم اللہ ہو جائیں. اب یہاں پر ایک بحث گزارش کر کے آگے بڑھوں, اور وہ بحث یہ کہ یہ جو روایتیں ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن لوگوں نے بھی وہ روایتیں پیش کی ہیں کہ پہلے بسمک اللہم کہا کرتے تھے, پھر بسم اللہ کہنے لگے, پھر بسم اللہ الرحمن فرمایا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, باطل ہے روایت, غلط ہے, لیکن بہرحال کتابوں میں ہے. ادھر ایک اچھا خاصا مجموعہ روایات کا ہے, معتبر سندوں کے ساتھ, صحیح سندوں کے ساتھ, معصوم تک منتہی ہوتا ہے, جس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت ہے کہ جو ہر نبی کو عطا کی گئی اور ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کی. یہاں مسئلہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً پیغمبر 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے, جب جبرائیل غار حرا میں آئے اور انہوں نے کہا اقرا, تب پیغمبر نبی ہوئے. جبکہ انہی کی کتابوں میں یہ موجود ہے. تمام کے تمام محدثین اسلام اس حدیث کے قائل ہیں کہ حضرت نے فرمایا کنت نبیاً وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح و جسد کے درمیان تھے. اس وقت نبی تھے, اور یہاں آنے کے بعد 40 برس تک نبی نہیں تھے. اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک لوگوں نے بحثیں کی ہیں کہ پیغمبر پر جب تک وحی نہیں آئی اور کتاب نہیں نازل ہوئی اس وقت تک پیغمبر کس کی شریعت پر عمل کرتے تھے. یہ بحثیں کتابوں میں سینکڑوں صفحے سیاہ کیے گئے ہیں. ان بحثوں میں پہلے کس کے دین پر تھے, کس کی شریعت پہ تھے, کس کے مذہب پہ تھے. محمد اپنی شریعت پر تھے, اللہ کے اسی دین پر تھے جو محمد کو عطا کی گئی تھی. آدم محمد کی شریعت پر تھے, نہ کہ محمد آدم کی شریعت پہ تھے. یہ بہت پہلے مجھے یاد ہے, ڈاکٹر صاحب جو سال میں ایک سیرت کا جلسہ منعقد کرتے ہیں اس میں یہ بحث میں عرض کر چکا ہوں, اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں صرف, کہ یہ جو جگہ جگہ تحفظ ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں, ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمان فکر مند رہتے ہیں. مسلمان بس دو ہی چیزوں کے لیے فکر مند ہیں, یا توحید بچانے کے لیے یا ختم نبوت بچانے کے لیے. یہ دونوں چیزیں مسلمانوں سے بے نیاز ہیں. نہ توحید کو مسلمانوں کی ضرورت ہے, نہ ختم نبوت کو مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو توحید کی ضرورت ہے, نہ کہ توحید کو مسلمانوں کی ضرورت ہے. مسلمان کرتے ہیں بہرحال منعقد, انہیں معلوم نہیں کہ ختم نبوت کا راز کیا ہے, ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے. ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کسی اور ذات پر ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ اصل نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. نبوت ایک امر بسیط ہے, نبوت منحصر ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. وجود مبارک و مقدس محمد, حقیقت محمدیہ اور حقیقت نبوت دو نہیں, ایک حقیقت ہے, دو نام ہیں. ترشحات نبوت مصطفیٰ یہ ہیں کہ آدم بھی نبی ہو گئے, نوح بھی نبی ہو گئے, ابراہیم بھی نبی ہو گئے, موسیٰ بھی نبی ہو گئے, عیسیٰ بھی نبی ہو گئے. یہ سب نبی ہوئے ہیں ببرکت وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا بھی ثبوت قرآنی موجود ہے. یہ اعتقاد کی بات صرف نہیں ہے, اعتقاد محض نہیں ہے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد و میثاق لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. عہد کس کے لیے لیا جاتا ہے, میثاق کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ یعنی اگر عہد و میثاق نہ لیتے, اگر کوئی میثاق نہ قبول کرتا, عہد نہ کرتا, تو نبوت سے محروم رہ جاتا. سب کی نبوتیں طفیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے, ان کی نبوت کے تصدق میں, بنص قرآن, بدلیل قرآن, ببرہان قرآن. اب پوچھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اور وحی نازل ہونے سے پہلے پیغمبر کس کی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ اسی لیے آپ حضرات اگر یاد رکھتے ہوں جملے, ویسے اچھا ہے, جملے بھول جاتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, خطبہ کے لیے سہولت ہوتی ہے, اپنے مطالب کو دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. اگر جو کچھ خطیب اور वाइजीन बयान करते हैं, सब आप याद रखें तो फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा कुछ दोहराने का, किसी को मुश्किल हो जाएगी। मैंने अर्ज किया था कि हकीकत सूरह मुबारक हम्द क्या है, जरा गौर कीजिए इस पूरे सूरह की हकीकत क्या है, किसकी आवाज है ये, किसकी सदाए हाल है, किसकी दुआ है। ये सात आयतें बिस्मिल्लाह से वलद्दालीन तक किसकी सदाए हाल है। अर्ज कर चुका हूं, याद दहानी कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि पैगंबर जब नमाज पढ़ते थे सूरह हम्द नाजिल होने से पहले तो उस नमाज में क्या पढ़ा करते थे। सवालात दसियों सफ़े सियाह किए गए इन सवालात में। ठीक है, तालिब इल्माना अंदाज से बहस होना चाहिए तो ठीक है, होनी चाहिए, हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम अपनी बेअसत से पहले नमाजें पढ़ते थे, तारीख में मौजूद है। उस वक्त जो वो नमाज पढ़ते थे तो उस नमाज में क्या पढ़ते थे, तवज्जो है। ये सवाल लोगों ने कायम किया। मैं अर्ज करता हूं कि यही सवाल क्यों नहीं समझ में आया कि आखिर जब शरीयत नाजिल नहीं हुई थी, वही आई नहीं थी, तो पैगंबर नमाज ही क्यों पढ़ते थे। अगर पैगंबर नमाज पढ़ते थे तो इसके मानी है कि पैगंबर उसमें सूरह हम्द भी पढ़ते थे और सूरह हम्द ही पढ़ते थे। ये सदाए हाल पैगंबर है कि जो मशीयत को इतनी पसंद आ गई कि दीबाचे लौहे महफूज बन गई। चूंकि ये सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह को जब किसी का जुमला पसंद आ जाता है तो उसे दाखिले किताब कर देता है। हमारे पास एक और सबूत मौजूद है, नजीर मौजूद है, एक नहीं दो दो नजीरें मौजूद हैं, दो से ज्यादा नजीरें मौजूद हैं। इस वक्त सिर्फ दो जुमलों की तरफ इशारा करूंगा। दो जुमले ऐसे हैं, एक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कुरान मजीद में है। किसका जुमला है ये? पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बाने मुबारक पर यह जुमला आया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और ये इतना पसंद आया कुदरत को कि दाखिले मतन कुरान करार दे दिया। और दूसरी आयत जिसकी आपने तिलावत फरमाई है और वो ज्यादा मशहूर रिवायत है के इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया और ये जुमला इतना पसंद आ गया कुदरत को कि दाखिले कुरान हो गया। और दोनों मकामात पर रिवायत और सनद की बात ना करें, मतन आयत गवाही देती है, खुद कुरान कहता है कि किसी का जुमला था जो हमने कुरान में इख्तिबास किया है। वबशिर الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, ऐ नबी बशारत दे दीजिए उन्हें, खुशखबरी सुना दीजिए उन मोमिनीन को जब उन पर मुसीबतें पड़ती हैं तो वो ये कहते हैं कि انا لله وانا اليه راجعون। ये नहीं फरमाया गया है कि ये तालीम फरमा दीजिए मोमिनीन को कि उन पर जब मुसीबत पड़े तो वो ये कहें कि नहीं, दोनों में फर्क है। ये तालीम फरमाइए कि वो ये कहें, बशारत दीजिए उनको जो ये कहते हैं। अब जाहिर है कि तमाम मुफसरीन से पूछिए कि ये किसने कहा था। अब मैं अपने अंदाज में कहता रहा हूं कि या तुम नाम बता दो या हमसे नाम पूछ लो, तुम्हारे पास नाम नहीं है तो हमें मालूम है किसने कहा था। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। اور یہ جملہ اتنا پسند آیا قدرت کو کہ داخل متن قرآن ہو گیا۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو نظیر قائم ہو گئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو جب کسی کا جملہ پسند آ جاتا ہے تو وہ داخل قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ مناجات محمد کی ایسی پسند آئی خدا کو بسم اللہ سے وللضالین تک کے داخل متن قرآن ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اور جو روایتیں ہیں جو میرے اس بیان کی تنقید میں نقل کی جا سکتی ہیں میرے پیش نظر ہیں، میں غافل نہیں ہوں ان سے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ روایتیں سامنے نہیں ہیں۔ روایت اور سند وہ سب انشاءاللہ زیر بحث آئے گی۔ اب تو لگتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے سائے میں گزرے گا، اور وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں جو 114 مرتبہ آئی ہے، 114 مرتبہ کی پوری تشریح مکمل نہیں ہو پائے گی۔ حوالے دے کر آگے بڑھتا رہوں گا۔ ایک بزرگوار گزرے ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 19 حرف۔ ہر حرف کی تفسیر میں پوری ایک جلد کتاب لکھی ہے، 19 حرفوں کی تفسیر میں 19 جلدوں میں تفسیر بسم اللہ لکھی ہے۔ ہمارے استاد گرامی علامہ حسن حسن زادہ آمولی کی 2 زخیم جلدیں اس وقت میرے سرانے رکھی ہوئی ہیں، تقریباً 600-600 صفحات کی جلدیں، دونوں جلدیں صرف بسم اللہ کی تفسیر میں۔ کئی مرتبہ حوالہ دے چکا شہید مصطفیٰ خمینی رحمت اللہ علیہ کا، تقریباً 1 جلد کے قریب انہوں نے بسم اللہ اور 2 جلدیں سورہ حم کی تفسیر میں لکھی۔ اگر یہ معصوم غیر معصوم، یہ جو واقعاً ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، یہ جو دنیا کے مکتب میں پڑھے، یہ مجتہد تھے، فقیہ تھے، غیر معصوم تھے، اگر ان میں اتنی علمی استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو اس روایت میں کسی شک کا مقام ہے کہ جہاں امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ابن عباس اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر بار کی جائے گی، 70 اونٹوں پر۔ البتہ صاحب مشارق الانوار علامہ حافظ رجب نے 40 اونٹوں کی روایت نقل کی ہے، لیکن دوسرے علماء نے 70 اونٹوں کی بھی روایت نقل کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر بیان کر دوں تو 40 اونٹوں پر یا 70 اونٹوں پر یہ تفسیر بار کی جائے گی، اتنی زخیم ہوگی، اتنے صفحات لکھے جائیں گے۔ یہ ہے بسم اللہ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو برکات بسم اللہ سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بحق ولایت امیر المؤمنین اور بحق نبوت مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔